باری ہوا. جزاک اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ ہود اور آٹھواں رکوع شروع ہو رہا ہے, آیت نمبر ہے 84. اور جیسے ہم نے کہا, سات رسولوں کے قصے جو ہے آ رہے ہیں. اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ اب ہم پڑھ رہے ہیں, چھٹا قصہ ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا. تو حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین کی طرف بھیجے گئے تھے, اور جیسے کہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں باغات بھی دیے تھے, اور ان کی تجارت کا کے روٹس بھی ان کے لیے سیٹل تھے, اور وہاں پر کہاں پر انہیں آرام کرنا ہے اور کہاں پر جو ہے وہ مال کو کن کن مارکیٹس میں بیچنا ہے, وہ سب جو ہے چل رہا تھا. لیکن اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی, اور دو برائیاں ان میں جو خصوصاً قرآن ذکر کرتا ہے, ایک تو شرک اور دوسرا نابتول میں کمی. چنانچہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو ان پر عذاب آیا, اور ایک شدید چیخ کا بھی ذکر آتا ہے, اسی طرح زلزلے کا بھی ان کے اوپر ذکر آتا ہے. تو فرمایا, وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور اہل مدین کی طرف ہم نے بھیجا گویا ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ اے میری قوم, اللہ کی عبادت کرو, نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, اور نہ کم کرو ماپ میں اور تول میں. تو ہم نے کہا, ایک تو وزن ہوتا ہے, دوسرا ناپتے ہیں, جیسے کپڑا ناپا جاتا ہے اسی طرح لکوڈس جو ہوتی ہیں ان کے بھی پیمانے ہوتے ہیں. تو ماپ کو بھی پورا کرو اور تول کو بھی پورا کرو. اِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ, اور میں دیکھتا ہوں تمہیں خوشحال. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ, اور میں ڈرتا ہوں تم پر ایک جو ہے بڑے گھیر لینے والے دن کے عذاب سے. تو اب قوم کا جو ہے قوم کو اب تفصیل سے دعوت کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا, ویا قومی, اور حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا, اے میری قوم, اوف المکیالہ والمیزانہ بالقسط, پورا کیا کرو ماپ کو اور تول کو انصاف کے ساتھ. ولا تبخذوا الناس اشیاءہم, اور نہ نقصان پہنچایا کرو لوگوں کو ان کی چیزوں میں. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور نہ فساد مچایا کرو زمین میں. بقیت اللہ خیر لکم, اور عدل و انصاف کے ساتھ تجارت کرنے کے بعد جو تمہارے پاس بچ جائے, جو منافع ہو جائے, وہ کہیں بہتر ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی ایمان والے ہو, تو اللہ تعالیٰ جو جائز آمدنی دے رہا ہے وہ کہیں بہتر ہوتی ہے حرام سے. بھئی کتنا کما لے گا, اور یہ ناپ تول میں جو لوگ ڈنڈی مارتے ہیں تو بہت زیادہ کا معاملہ نہیں ہوتا. کپڑا ناپتے ہوئے ذرا تھوڑا سا جو ہے اس میں ڈنڈی مار لی تو کتنا بچا لو گے بھائی, گز تو بچانے سے رہے, بالش دو بالش بچا لو. اسی طرح تولنے میں ڈنڈی مارتے ہیں, چھٹاک آدھی چھٹاک کی ڈنڈی ہوتی, تو معمولی سا فرق ہوتا ہے. لیکن یہ معمولی فرق بتا رہا ہے کہ اس آدمی کو اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین نہیں, اسے آخرت کا یقین نہیں, اسے آخرت کے حساب کتاب کا یقین نہیں. وہ سمجھتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں, بھائی اللہ دیکھنے والا ہے, آخرت ہے, وہاں حساب کتاب ہوگا. تو یہ معمولی سی کوتاہی ایک بہت بڑی ایمانی کمزوری کی طرف اشارہ کر رہی ہے. تو فرمایا کہ جو عدل و انصاف کے ساتھ ناپ تول کے بعد جو جائز منافع بچ جاتا ہے اللہ کی طرف سے, وہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے. وَمَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ, اب میں نہیں ہوں تم پر کوئی محافظ, کوئی نگران, میں تو صرف تمہیں دعوت دینے والا, بتانے والا ہوں. قوم کی نافرمانی کا ذکر آ رہا ہے. قالوا یا شعیب, قوم نے کہا, اے شعیب, الصلاۃ کا تعمر کا ان نتر کا ما یعبد آباؤنا, کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم ترک کر دیں پوجنا ان بتوں کو جن کی عبادت کرتے آئے ہمارے آبا و اجداد. اول نفعل فی اموالنا ما نشاء, اور ہم چھوڑ دیں اپنے مالوں کو استعمال کرنا جیسے ہم چاہیں. تم کون ہوتے ہو ہمیں منع کرنے والے, جیسے چاہے اپنے مال کا استعمال کریں. تو انکا لانت الحلیم الرشید, اور یہ بھی ایک طنز کا انداز ہے کہ تم بڑے بت بار اور بڑے جو ہے وہ نیکوکار بنتے ہو. جیسے جو آدمی برا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی برا ہی سمجھتا ہے, اور یہی کہتا ہے کہ تم بڑے نیک بنتے ہو. تو یہ انداز ہے قوم کا. اس پر دیکھیں اب حضرت شعیب علیہ السلام ان کے انتان کی جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں. قالا یا قومی, شعیب علیہ السلام نے فرمایا, میری قوم, ارائیتم ان کنتو علی بینت من ربی، ذرا دیکھو تو اگر میں ہوں بالکل واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اس اللہ نے عطا فرمایا مجھے نہایت اچھا رزق، اشارہ ہے نبوت کی طرف، وما اريد، اور تم نہیں جو ہے، اور میں نہیں چاہتا، ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، کہ میں خلاف کروں ان باتوں کی جن سے میں تمہیں روکتا ہوں، یعنی ایسا تو تم مجھے نہیں دیکھ رہے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں خود وہ کرتا ہوں، بھئی جن چیزوں سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں ان سے خود بھی تو رکا ہوں. اس نے فرمایا ان اريد، اور میں چاہتا ہوں، الا الاصلاح، مگر صرف اصلاح، میں تو اس لیے تمہیں سمجھاتا ہوں، تمہیں برائیوں سے روکتا ہوں کیونکہ میں تمہاری اپنی سب کی اصلاح چاہتا ہوں، مستطاعت، جہاں تک مجھ سے ہو سکے، وما توفیقی الا باللہ، اور مجھے توفیق نہیں ہے مگر اللہ ہی کی طرف سے، اللہ توفیق دے رہا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں، علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی اللہ پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، اسی کی طرف میں رجوع کرنے والا ہوں، اسی کی طرف جانے والا ہوں. آگے پھر قوم کو اقوام ما قبل جو گزری ہیں نافرمان قومیں، ان سے درس عبرت دیا جا رہا ہے، قوم کو حضرت شعیب علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، ویا قومی، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، دیکھو تمہیں جو ہے اس بات پر آمادہ نہ کر دے میری مخالفت، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، اس بات کی طرف کہ تم پر آ پڑے وہی کچھ جو کچھ آیا قوم نوح کی طرف، یعنی ایسا نہ ہو کہ جس طرح قوم نوح اپنے رسول کی مخالفت کرتا رہا تو تم میری مخالفت کر کے انہی کے مثل ہو جاؤ. فرمایا او قوم ہود او قوم صالح، یا جیسا کہ انجام ہوا قوم ہود علیہ السلام کا اور قوم صالح علیہ السلام کا، وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط بھی تم سے کوئی دور کی بات نہیں ہے، تم گزرتے ہو اس کے قریب سے، اس کے گھنرات آج تمہارے سامنے. اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام قوم کو جو ہے وہ ترغیب دے رہے ہیں توبہ کی، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، بس تم معافی مانگو اپنے رب سے، کس چیز کی معافی مانگو؟ شرک کی معافی مانگو، اور جو تم لین دین میں جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو ان سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر پلٹو اپنے ربی کی طرف، یعنی صرف اللہ کی عبادت کر کے، ان ربی رحیم و ودود، بے شک میرا رب بہت رحم کرنے والا ہے، اور ودود کہتے ہیں بہت محبت کرنے والے کو، تو اللہ تعالیٰ رحم بھی بہت کرنے والا ہے اور بہت زیادہ محبت بھی فرمانے والا ہے. اب قوم بجائے اس کے کہ اپنے نبی کی بات مانتی وہ دھمکانے پر اتر آئی، قالو یا شعیب، قوم کہنے لگی، انہوں نے کہا اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی بہت سی باتیں جو تم کہتے رہتے ہو، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تو دیکھتے ہیں تمہیں اپنے درمیان کمزور، تمہارے ساتھ زیادہ نفری نہیں ہے، اور ہم اگر مخالفت پر آئے تو ہمارے مقابلے تم نہیں کر سکو گے، تم ہمارے مقابلے میں بڑے کمزور ہو، ولولا رحتک لرجمناک، اور اگر ہمیں تمہارے خاندان کنبے کا خیال نہ ہوتا تو ہم پتھر مار مار کے تمہیں ہلاک کر دیتے، وما انت علینا بعزیز، اور تم نہیں ہو ہمارے نزدیک کوئی عزت والے. اب یہ قوم کا انداز ہے اپنے رسول سے، اور آگے اب شعیب علیہ السلام جو ہے قوم کو سمجھا رہے ہیں، قالا یا قوم، انہوں نے کہا میری قوم، ارحتی اعز علیکم من اللہ، کیا تمہیں میرے خاندان کنبے کا زیادہ خیال ہے اللہ کے مقابلے میں؟ بھئی تمہیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تمہیں اللہ کا پاس نہیں ہے، ہاں تمہیں میرے کنبے خاندان کا خیال ہے، تو فرما رہے ہیں کہ تمہیں تو اللہ کا زیادہ خیال ہونا چاہیے. اور اسی طرح فرمایا وَاتَّخَذْتُمُوهُ، اور بنا رکھا ہے تم نے اسے، یعنی اللہ کو، وراءکم ظہریہ، یعنی اپنی پشت کے پیچھے ڈالا ہوا. اللہ کو پشت کے پیچھے ڈالنے والے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرتا ہو، گویا پیٹھ دکھاتا ہو. ان ربی بما تعملون محیط، اور بے شک میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اسے گھیرے ہوئے، یعنی میرا رب جو ہے اس کا علم تمہاری ایک ایک بات کا احاطہ کیے ہوئے. ویا قوم اعملوا علی مکانتکم، اور اے میری قوم تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر، انی عامل، اور میں بھی عمل کر رہا ہوں، تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہو، میں اللہ کی طرف سے تمہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. سوف تعلمون، عن قریب تم جان لو گے، من یاتی ہی عذاب و یخزی، کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو رسوا کر دے گا، ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے؟ وہ کہہ رہے تھے ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے عذاب کا اصل مستحق کون ہے اور حقیقت میں جھوٹا کون ہے. آگے مومنین کا انجام آ رہا ہے. اس سے پہلے انہوں نے اپنی قوم کو کہا ورتقبوا انی معاکم رقیب، اور تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ منتظر ہوں. ولما جاء امرنا، اور جب آ گیا ہمارا حکم یعنی عذاب کا حکم، نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ برحمت منا، تو ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ اپنی رحمت سے. واخذت الذین ظلموا الصیحہ، اور آ پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، ایک صیحہ کہتے ہیں بڑی بھیانک چیخ کو. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے. کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے ان گھروں میں. أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ، خوب سن لو، دوری ہے قوم مدین کے لیے. کس چیز سے دوری ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہے. كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ، جیسا کہ دوری تھی ثمود کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہمیں بچائے اور ہمیں درس عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، آیت نمبر 96 سے 99 تک. پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اب بے شک ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزوں کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ. إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ، اور فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، لیکن انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی. وما امر فرعون برشید، اور نہیں تھا فرعون کا حکم کچھ بھی درست. تو جب آدمی غلط جو ہے لوگوں کی پیروی کرے گا تو انجام بھی غلط ہی نکلے، اگر صحیح حکم کی پیروی کرے گا تو انجام بھی اچھا نکلے گا. تو فرمایا یقدم قومہ یوم القیامہ، اور وہ یعنی فرعون وہ پیش رو ہوگا، آگے آگے چلنے والا ہوگا، لیڈر ہوگا یا امام ہوگا اپنی قوم کا قیامت کے دن. فأوردهم النار، پھر جا داخل کرے گا ان سب کو آگ میں. تو قومیں اپنی لیڈروں کے پیچھے دنیا میں چلتی ہیں، یہی اگر لیڈر ٹھیک ہیں تو یہ اپنی قوم کو جو ہے ہدایت کے رستے پر لے کر جاتے ہیں اور اللہ کی رضا کے مقام تک لے جاتے ہیں، جنت تک. لیکن اگر لیڈر خود ہی گمراہ ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنے پیچھے چلنے والوں کو سب کو جہنم واصل کرتے ہیں. تو فرعون کا کہنا ماننے والوں کا انجام کیا ہوا؟ کہ فرعون اپنے پیروکاروں کو لے کر جہنم واصل ہوا. فرمایا وبئس الورد المردود، اور بہت ہی برا گھاٹ ہے وہ جس پر وہ جو ہے وارد کیے جائیں گے، یعنی جہنم بہت برا گھاٹ ہے. آگے پھر درس عبرت ہے اس واقعے سے، مختصر واقعہ تھا یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَة، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دن سے لعنت، لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے محرومی. وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ، اور وہ اس لعنت میں رہیں گے قیامت کے دن تک. بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، اور بہت ہی برا جو ہے وہ انعام ہے جو انہیں دیا جائے گا. یہ بھی ایک طنز کا انداز ہے کہ مجرموں کو تو سزا دی جاتی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے یہ بہت ہی برا انعام ہوگا جو انہیں اپنے جرائم کا وہاں ملے گا. آگے پھر اب تین آیات میں درس عبرت، ان ساری قوموں کے جو واقعات ہم نے سنے، سات قوموں کے، تو اس کا حاصل کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ تو فرمایا ذالک من انباء القرى، یہ سارے قصے، یہ خبریں ان بستیوں کی. نقصہ علیک، جو ہم بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر. منہا قائم و حسید، اور ان میں کچھ تو ابھی باقی ہیں اور کچھ مٹ گئے ہیں، کھنڈرات ہیں. باقی کون سا ہے؟ سات نبیوں کی ہم نے باتیں سنی، ان میں سے کون سا نبی ہے جس کا علاقہ ان کی قوم ابھی بھی باقی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. انہیں کس طرح بھیجا گیا تھا؟ آل فرعون کی طرف. آل فرعون کہاں کے رہنے والے تھے؟ مصر کے رہنے والے تھے. مصر کا ملک آج بھی آباد، وہاں لوگ موجود ہیں، ان میں قبطی بھی ہیں جو آل فرعون میں سے، وہ ان کی نسلیں آج تک چلی آ رہی ہیں. اسی طرح کہا کہ ان میں سے بہت سے ہیں جن کے اب علاقے ویران پڑے ہیں. یہ اشارہ قوم عاد، قوم ثمود اور قوم شعیب علیہ السلام، قوم لوط علیہ السلام کی طرف، کہ ان کے جو رہنے کے علاقے تھے، بستیاں تھیں، وہ اب صرف کھنڈرات باقی ہیں ان کے. آگے شرک و نافرمانی کی تباہی بیان ہو رہی ہے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے خود کفر اور شرک اور نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، فما اغنت عنہم آلہتہم، اور نہیں کام آئے ان کے وہ باطل معبود، اللتی یدعون من دون اللہ، جنہیں وہ پوچھتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، من شئین، یعنی وہ کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے، لما جاء امر ربک، جب آ گیا آپ کے رب کا حکم عذاب، وما زادہم غیر تدبیب، اور نہ زیادہ کیا ان کے لیے اس سارے معاملے نے، یعنی ان کے کفر اور شرک نے، سوائی تباہی کے. آگے اللہ کی سنت بیان ہو رہی ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح پکڑ ہے آپ کے رب کی، اِذَا أَخَذَ الْقُرَى، جبکہ وہ اللہ پکڑتا ہے کسی بستی والوں کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ہوتی ہیں ظلم کرنے والی، اِنَّا أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اس اللہ کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے اور بہت دردناک ہوتی ہے. آگے آخرت کے برے انجام سے بھی ڈرایا جا رہا ہے، فرمایا انا فی ذالک لآیۃ، بے شک ان تمام واقعات میں ہے عبرت، یعنی نشانی، لمن خاف عذاب الآخرہ، ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے، ذالک یوم مجموع، اور یہ قیامت کے دن وہ ہوگا جس میں سب جمع کیے جائیں گے، اور لہ الناس وذالک یوم مشہود، یعنی سب لوگ اس دن جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہوگا جس میں حاضر کیے جائیں گے، یعنی پیشی کا دن جو ہے جب اللہ کے سامنے تمام انسانوں کی پیشی ہوگی، وہ قیامت کا دن ہے. فرمایا وما نؤخروه الا لاجل معدود، اور نہیں مؤخر کر رکھا ہم نے اس قیامت کے دن کو مگر ایک مدت معینہ کے لیے، وہ دن آیا ہی چاہتا ہے جب قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی. آگے پھر انسانوں کی دو قسمیں بیان ہو رہی ہیں، خوش نصیب ہیں، دوسری قسم کے انسان بد نصیب ہیں. تو فرمایا یوم یاتی لا تکلم نفس، اور جس دن وہ قیامت آئے گی تو کوئی کلام نہیں کر سکے گا، یعنی کوئی جان بات نہیں کر سکے گی، الا باذنہ، مگر اللہ ہی کے اذن سے، فمنہم شقی، تو ان میں سے کوئی تو ہوگا بدبخت، وسعید، اور کوئی خوشبخت ہوگا، کوئی بد نصیب ہوگا اور کوئی خوش نصیب ہوگا. تو پہلے بد نصیبوں کا انجام آ رہا ہے، واما الذین شقوا، اور وہ لوگ جو بد نصیب ہوں گے، ففی النار، تو وہ ہوں گے آگ میں، لہم فیہا زفیروں و شہیق، ان کے لیے وہاں ہوگا چیخنا اور چلانا. یا زفیر جو ہے اصل میں گدھے کی اس آواز کو کہتے ہیں جو اس کی ابتدائی آواز ہوتی ہے، تو ایسے قریب ترین انسان جب روتا ہے اس طرح تو آہیں کہلاتی ہیں، اور اسی طرح شہیق گدھے کی آواز میں آخری آواز جو آتی ہے، جو سانس کھینچ کھینچ کے وہ لیتا ہے، تو اسے ہم اپنی زبان میں اردو میں ہم سسکیاں کہتے ہیں، تو آہیں اور سسکیاں. تو جو بد نصیب ہوں گے ایک آگ میں ہوں گے، اور ان کے نصیب میں جو ہے سوائے آہوں کے اور سسکیوں کے کچھ نہیں ہوگا. خالدین فیہا، وہ اس آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ قائم ہے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، مگر وہ جو آپ کا رب چاہے. اس میں امید ہے ان اہل ایمان کے لیے کہ جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے، تو اللہ چاہے گا تو ان کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد انہیں نکال لے گا جہنم سے اور جنت تک پہنچا لے گا. البتہ یہ یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں کو بھی قرآن ناکام کہتا ہے. کامیاب انسان صرف وہ ہیں جو سیدھے جنت میں چلے جائیں، جو تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم میں چلے گئے وہ قرآن کی نظر میں ناکام انسان ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے عذاب کو بھگت لیا، اللہ کی ناراضگی کو سہ لیا. اب کیا ہے؟ تو اصل میں کامیاب تو وہ ہے جو اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے. اسی طرح پھر اب خوش نصیبوں کا ذکر آ رہا ہے، بلکہ تھوڑا سا حصہ رہتا ہے، ان ربک فعال لما یرید، اب بے شک آپ کا رب کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اللہ کے ارادوں کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے اسے. اسی طرح اب خوش نصیبوں کا ذکر، واما الذین سعدوا، اور وہ لوگ کہ جو ہے نیک، یعنی نیک بخت یا خوش نصیب، ففی الجنہ، وہ ہوں گے جنتوں میں، خالدین فیہا، وہ ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ قائم ہے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، مگر جتنا عرصہ چاہے آپ کا پروردگار. تو اس کا مفسرین نے تفسیر یہ کی ہے، کیونکہ جو جنت میں داخل ہو گیا وہ پھر نکالا نہیں جائے گا، تو تفسیر یہ ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ پہلے جنت میں داخل ہی نہ کرے اور کچھ عرصے جہنم میں رکھے اس کے بعد داخلہ دے, تو یہ اللہ کے اوپر ہے کہ وہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے جو ہے وہ انعام عطا فرمائے. عطان غیر مجزوز, اور فرمایا یہ عطیہ ہے, یہ جنت اللہ کی طرف سے بہت بڑا عطیہ اور انعام ہے جو منقطع نہیں ہوگی, جس کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی, جس سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. تو اب آگے ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے, فلا تکو فی مریا, پس کیا تم اے مخاطب شک میں ہو, مما یعبدو ہا اولائی, جس کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ, ما یعبدون, اور وہ نہیں پوچھتے, الا کما یعبدو آباؤہم من قبل, مگر ویسے ہی جیسے پوچھتے تھے ان کے آبا اجداد ان سے پہلے, اور یعنی یہ جو ہے یہ بھی شرک کر رہے ہیں جیسے ان کے آبا اجداد شرک کرتے رہے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ, اور ہم البتہ پورا پورا دیں گے انہیں ان کا حصہ بغیر کسی کمی اور زیادتی کے, جس نے جیسا کام کیا ہوگا ویسے ہی اسے اس کا حصہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن عطا فرما دیں گے. اللہ کے کلام سے ہر دور میں جو ہے وہ اختلاف کیا گیا ہے, اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب, فَاخْتُلِفَ فِيهِ, بس ان لوگوں نے بھی اختلاف کیا تھا اس کے بارے میں, بہت سارے لوگ تو تورات کو مانتے ہی نہیں تھے اللہ کی کتاب, کچھ مان رہے تھے کچھ نہیں مان رہے تھے, تو یہ اختلاف انہوں نے بھی کیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ, اور اگر پہلے سے طے نہ ہو چکا ہوتا معاملہ آپ کے رب کی طرف سے, لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان, پہلے سے بات طے کیا ہے کہ سارے معاملات کا بالآخر فیصلہ کیا جائے گا قیامت کے دن. دنیا میں آزاد ہے آدمی, چاہے فرما برداری کرے چاہے نافرمانی کرے, کتاب پر ایمان لائے کتاب کا انکار کرے, یہاں پر فیصلہ نہیں ہوتا. اگر یہ بات طے نہیں ہوتی تو ہر گناہ کرنے والے کو یہیں پر اللہ سزا دے دیتا اور ہر نیکوکار کو یہاں اجر مل جاتا, لیکن یہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اجر اور سزا جو اصل حقیقی ہے وہ آخرت میں ملے گی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں بھی نیک آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو نیکی کی وجہ سے یہاں اپنی خوشنودی عطا فرماتے ہیں, اطمینان اور سکون ان کے معاملات سمٹ جاتے ہیں, اور برے لوگوں کو دنیا میں بھی ایک قسط مل جاتی ہے سزا کی, دنیا میں رسوا ہوتے ہیں وہ, ذلیل و خوار ہوتے ہیں, بدترین موت ہوتی ہے ان کی, اور حقیقی جزا اور سزا کہاں ملے گی, وہ آخرت میں ملے گی. تو فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم وانہم لفی شک منہ مریب, اور البتہ وہ لوگ تو ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے انہیں اضطراب میں ڈال دیا, پریشانی میں ڈال دیا. وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا, اور یقیناً سب کو جب کہ وہ اکٹھا کیے جائیں گے, لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ, تو اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے دے گا انہیں ان کے اعمال کا. تو قیامت کے دن جب سب اکٹھے کیے جائیں گے, ہر ایک نے جو کچھ کمائی کی ہوگی, اچھے اور برے اعمال کیے ہوں گے, سب کا پورا پورا بدلہ وہاں دے دیا جائے گا ان کے رب کی طرف سے. اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور بے شک وہ اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے خوب باخبر ہے, اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. آگے پہ مشکل حالات میں اہل ایمان کے لیے اہم ہدایات آ رہی ہیں, چھ ہدایات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, خصوصاً وہ مسلمان قوم جو شدید حالات میں ہوں جیسے آج کل ہم ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ اب ہدایت دی جا رہی ہے اس میں کہ یہ چھ کام کرنے والے ہیں. نمبر ایک فرمایا فاستقم کما امرت, بس آپ ثابت قدم رہیے دین پر جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا. نمبر دو ومن تابا معاک, اور وہ لوگ بھی جنہوں نے توبہ کی آپ کے ساتھ, یعنی دوسرا حکم کیا ہے کہ اگر گناہ گار ہو تو توبہ کرو اور جو ہے نبی کے ساتھ ہو جاؤ, اہل ایمان کے ساتھ ہو جاؤ. اور نمبر تین ولا تدغو, اور یہ کہ حد سے تجاوز نہ کرو, طغیانی اسی سے بنا ہے, بغاوت بھی ہم اردو میں کہتے ہیں, اصل میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جب دریا اپنی حدوں کو پار کر لیتا ہے, جب اس کا پانی جو اپنی سرحدوں سے نکل آتا ہے اسے ہم طغیانی کہتے ہیں. اسی طرح بندہ اللہ کا غلام ہے لیکن جب وہ اپنی حدیں پامال کرتا ہے, اللہ کی نافرمانیاں شروع کرتا ہے, تو اس کے لیے پھر جو ہے یہ اصطلاح لائی جاتی ہے طاغوت کی اور بغاوت کی. تو یہاں تیسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو, اس سے بغاوت نہ کرو. انہ بما تعملون بصیر, اور بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور چوتھی جو ہے ہدایت دی جا رہی ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ جھکو ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ چھوئے گی تمہیں بھی آگ، یعنی تم بھی جھوکے جاؤ گے ان کے ساتھ آگ میں، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی بھی دوست، ثم لا تنصرون، پھر نہ ہی تمہیں مدد پہنچ سکے گی۔ تو اس لیے نہ صرف یہ کہ شرک اور کفر نہ کرو بلکہ یہ شرک کرنے والوں کا ساتھ بھی نہ دو۔ اور آگے پھر پانچواں حکم آ رہا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور قائم کیجئے نماز دن کے دونوں سروں پر۔ تو سورج پہلا سرا دن کے بالکل شروع کا ہے، اس میں فجر کی نماز ہوگی، اور پھر جب سورج نکل آتا ہے اور غروب ہونے لگتا ہے، زوال سے جیسے ہی زوال شروع ہوتا ہے تو ظہر اور عصر کی نمازیں ہوں گی۔ اسی طرح فرمایا، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور پہلے حصے میں رات کے، تو رات ہوتے ہی جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے مغرب اور عشاء کی نمازیں ہو جاتی ہیں۔ تو دن کے دونوں سروں پر جو ہے فجر ظہر عصر ہو گئی، اور اسی طرح سورج کے غروب ہوتے ہی مغرب اور عشاء ہو گئے۔ تو فرمایا، اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، یہ اصول ہے جو اللہ نے دیا، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں گناہوں کو، برائیوں کو۔ اس لیے ایک تو یہ کہ آدمی اللہ سے معافی مانگے، دوسرا یہ کہ گناہوں کے بعد نیکی کے کام کرے، یہ نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کے ازالہ کا ذریعہ بن جاتے ہیں، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ نیکیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اچھی طرح سے، تو پھر جو چہرے سے کیے ہوئے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے کیے ہوئے صغیرہ گناہ جو ہے اس میں دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ مسجد کی طرف اچھی طرح وضو کر کے نماز کے ارادے سے جب چلتا ہے تو ایک ایک قدم پر نیکی ملتی، اور ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں اور جنت میں اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ تو نیکیاں معمولی نہیں ہیں، ہم سبھی گناہ گار، بے شمار گناہ ہم نے کیے ہیں، تو اگر ازالہ چاہتے ہیں تو ہم نیکیاں کریں، یہ نیکیاں گناہوں کا ازالہ بن جاتی ہیں۔ فرمایا، ذالک ذکر للذاکرین، اور یہی یاد دہانی ہے، یعنی یاد دہانی حاصل کرنے والوں کے لیے۔ پھر چھٹا حکم دیا جا رہا ہے، وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اب بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر نیکوکاروں کا، آگے جو برائی سے روکتے ہیں وہی اللہ کے عذاب سے بچتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو کئی جگہ یہ موضوع ملے گا، ہم سورہ اعراف کے 21 رکوع میں پڑھا ہے، جہاں سبت کا قانون تھا، ہفتے کے دن صرف عبادت کرنی ہے، مچھروں کی بستی تھی، اور صرف اللہ نے ان لوگوں کو بچایا تھا جو ہفتے کے دن خود عبادت کرتے تھے اور مچھلیوں کو تالابوں میں جمع کرنے والوں کو روکتے تھے، منع کرتے تھے ایسا نہ کرو۔ اسی طرح بخاری شریف بھی آپ کی روایت آپ کو سنائی تھی کہ دو منزلہ کشتی، اوپر نیچے والے ایک منزل میں تھے اور اوپر کی منزل میں دوسرے لوگ تھے، نیچے والے پانی بھرنے اوپر جاتے تھے تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی، تو نیچے والوں نے سوچا کہ انہیں تکلیف نہیں دینی چاہیے، ہم اپنے حصے میں پیندے میں ہی سوراخ کر لیتے ہیں، یہیں سے پانی لے لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کو کشتی کے پیندے میں سوراخ کرنے سے نہیں روکا اور انہوں نے سوراخ کر دیا، تو جب کشتی ڈوبے گی تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ تو یہ احادیث بالکل واضح ہیں، ذاتی عمل جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ چنانچہ ایک جو ہے وہ روایت آپ کو بیہقی شریف کی بھی سنائی تھی، جب اللہ نے حکم دیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ فلاں فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں پر الٹ دو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا، وہاں تو آپ کا ایک ایسا نیک بندہ ہے جس نے پلک جھپکانے کی حد تک آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے اس پر الٹو بعد میں دوسروں پر الٹ، وجہ یہ کہ اس کے سامنے میرے احکامات پامال ہوتے رہے، اس کے چہرے کا رنگ تک تبدیل نہیں ہو۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ اپنی ذاتی نیکی تو کرنی ہے لیکن معاشرے میں دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے اپنے ساتھ ساتھ، اور انہیں بھی نیکی کی طرف بلانا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے، ورنہ جب معاشرہ بگڑتا ہے اور پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر ذاتی نیکی کرنے والے نہیں بچ سکیں گے، بچیں گے صرف وہ جو ذاتی نیکی کے ساتھ دوسروں کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے۔ چنانچہ آیات 116 سے 117 یہی مضمون آ رہا ہے، فرمایا، فلولا کانا من القرون من قبلکم اولو بقیہ، پس کیوں نہ ہوئے ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے نیکی کرنے والے لوگ، ینہون عن الفساد فی الارض، جو منع کرتے لوگوں کو زمین میں فساد مچانے سے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر تھوڑے سے لوگوں کے جنہیں ہم نے نجات دی ان میں سے، وتبع الذين ظلموا اور پیروی کی ان لوگوں نے جو ظالم تھے، ما اترفوا فیہ یعنی ان باتوں کی جن سے انہیں عیش اور آرام حاصل ہوتا تھا، وکانوا مجرمین اور وہ تھے ہی مجرم، وما کان ربک لیہلک القرا بظلم اور نہیں آپ کا پروردگار ایسا کہ ہلاک کر دے بستیوں کو ناحق، واہلھا مصلحون جبکہ اس کے رہنے والے جو ہیں نیکوکار، تو یہ تو اللہ کا عذاب اس وقت آتا ہے جب رہنے والے خود بگڑ جائیں، کفر اور شرک اور نافرمانیوں پہ اتر آئیں اور انہیں سمجھانے والا بھی کوئی نہ رہے اور نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے والے ہی لوگ ختم ہو جائیں، پھر یہ بستیاں اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتی ہیں. آگے پھر جو ہے حق سے اختلاف کرنے والے ہر دور میں رہیں اور حکمت آپ کہیں کہ حکمت تکوینی بیان ہو رہی ہے کہ یہ اختلاف میں بھی حکمت ہے اور یہ کس حوالے سے وہ بیان ہو رہا ہے. ولو شاء ربک اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا رب چاہتا، لجعل الناس امۃ واحدہ تو وہ بنا دیتا سب لوگوں کو ایک ہی امت، ولا یزالون مختلفین وہ کبھی بھی جو ہے مختلف نہ ہوتے، سب ایک ہو جاتے. تو فرمایا الا من رحم ربک سوائے ان کے جن پر جو ہے رحم کیا آپ کے رب نے، ولذالک خلقہم اور اسی طرح اللہ نے جو ہے ان کو بھی پیدا کیا، وتمت کلمۃ ربک اور پورا ہوا حکم آپ کے رب کا، لاملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جو ہے وہ جنوں سے اور انسانوں سے سب کے سب سے. تو یہ حکم بھی پورا ہونا تھا ورنہ تمام لوگ ہی اللہ کے فرما بردار ہوتے، کوئی اختلاف ہی نہیں کرتا، کوئی گناہ ہی نہیں کرتا، کوئی شرک اور کفر ہی نہیں کرتا. لیکن یہ تو اللہ نے تکوینی حکمت رکھی ہے، بھئی اللہ نے جب اختیار دیا ہے تو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اس اختیار کا غلط استعمال کریں گے اور شرک بھی کریں گے اور کفر بھی کریں گے، نافرمانیاں بھی کریں گے، تو ان کا انجام کیا ہوگا کہ اللہ نے جو جہنم بنائی ہوئی ہے اس کا بھی پیٹ بھرنا ہے، وہاں پہ بہت سے انسان ہیں اور بہت سے جن ہیں جو اس کا حصہ بنیں گے. تو گویا یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایک لمحے میں تمام کے تمام انسانوں کو اللہ اپنا جو ہے وہ فرما بردار بنا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی مرضی سے اللہ کی فرما برداری اختیار کریں، زبردستی نہیں. اب یہ جو قصے اتنے بیان ہوئے ان کی حکمت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ اور ہر ایک کو ہم نے بیان کرتے ہیں، ہر ایک کا قصہ ہم بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، من انبائے رسول یعنی انبیاء رسولوں کی جو ہے وہ قصوں میں سے، ان کی خبروں میں سے، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ تاکہ ہم قوی کریں اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو، اس بات قلبی آپ کو حاصل ہو. اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جب مسلمان دیکھتے ہیں کہ دیکھو آج جو مشرکین ہم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں تو ہم کوئی نرالے نہیں، اس سے پہلے بھی انبیاء کو اسی طرح جھٹلایا گیا، اس ہم سے پہلے بھی نیک لوگوں کو اسی طرح آزمائشوں سے گزرنا پڑا، تو اس سے تسبیت قلبی حاصل ہوتی ہے، آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ دور تو آنا ہے، یہ مصائب تو آئیں گے. اب اس سابقہ قوموں کے قصے بتاتے ہیں کہ کامیاب کون رہے، جو حق پر ڈٹے رہے جمے رہے، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے انہیں کو نجات ملی اور وہی جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچے. اس سے سب تسبیت قلبی حاصل ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی میں پس رہا ہوں اور یہ کافر مجھ پر ظلم ڈھارے لیکن انجام میرا ہی بہتر ہونے والا ہے، اس طرح آدمی کا دل مضبوط ہوتا ہے. فرمایا وجاءک فی ھذہ الحق اور آ چکا ہے آپ کے پاس ان خبروں میں حق. اور ان تمام سابقہ لوگوں کے ذکر سے معاملہ صاف کر دیا گیا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. وموعظہ اور اسی طرح نصیحت آئی ہے، وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ اور یہ یاد دہانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے. آگے اتمام حجت کا ذکر آ رہا ہے، وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ کہ تم عمل کرتے رہو اپنے مقام پر، اِنَّا عَامِلُونَ اور ہم بھی عمل کر رہے ہیں، تم اللہ کی نافرمانیاں شرک کفر کرتے رہو اور ہم اللہ کی عبادت اور تمہیں برائی سے روکنا اور نیکی کی طرف راغب کرنے کا کام کرتے رہیں گے. وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. آگے اس سورت کا پھر اختتام عظمت باری تعالیٰ کے بیان پر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی پانچ شانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام غیب کا علم آسمانوں اور زمین کا، یعنی وہی غیب کو جاننے والا آسمان و زمین. غیب کسے کہتے ہیں؟ تو علماء ترجمہ کرتے رہے بن دیکھی چیزیں، وہ چیزیں جو ہم اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. اس میں اللہ بھی آ جاتے ہیں، اس میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں، ہمارے لیے تو انبیاء بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے کسی نبی کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، صرف قرآن ہمیں بتا رہا ہے، احادیث ہمیں بتا رہی ہیں، ہم یقین کرتے ہیں. اسی طرح فرشتے بھی اس میں آ جاتے، جنات بھی غیب میں آ جاتے ہیں، کیونکہ جنات بھی ہمارے حواس میں نہیں. اسی طرح جنت اور جہنم کو بھی ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، وہ بھی غیب میں. تو اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا، اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے. ہمارے لیے غیب اور موجود کا مسئلہ ہمارے لیے، ہم جو چیزیں ہماری ان آنکھوں سے، ان کانوں سے، زبان سے اور ہاتھ سے جو ہم ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے موجود ہے، لیکن جو بڑے بڑے حقائق جن تک ہمارے ان حواس کی رسائی نہیں ہے وہ ہمارے لیے غیب ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اس کے سامنے ہر چیز ہے. اسی طرح دوسری شان اللہ کی آ رہی ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں معاملات تمام کے تمام. ہر معاملہ اچھا ہو یا برا وہ اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، بالآخر اس پر فیصلہ اللہ ہی کا ہونا. اور نمبر تین فرمایا فَعْبُدُوهُ، بس اس اللہ ہی کی عبادت کرو، وہی اس لائق ہے، اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور نمبر چار وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور وہی اس لائق ہے کہ بھروسہ کیا جائے، توکل کیا جائے. اور پانچویں بات آ رہی ہے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب بے خبر نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو. تو اصل میں اس ٹکڑے میں دونوں چیزیں بیک وقت ہیں. جو لوگ کفر اور شرک کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے تنبیہ ہے کہ خبردار ہو جاؤ، باز آ جاؤ، جو جرائم تم کر رہے ہو اللہ کو ان کی خبر ہے، وہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو. اور اسی طرح نیکوکاروں کے لیے اس میں شاباش ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان لائے ہو، نیک اعمال کر رہے ہو، برائیوں سے بچ رہے ہو، دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہو، تو اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ کو اس کی خبر ہے، تو تمہارے لیے خوشخبری ہے. ورنہ دنیا میں معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے محبوب کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دے دیتے، لیکن اکثر و بیشتر دنیاوی محبوب کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہے. چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھی ہماری غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے. تو اگر دنیا میں کسی کے لیے آدمی جان بھی دے دے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اتنی بڑی قربانی دی. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو جتنی بھی کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے اور وہ اسے اجر دینے والے ہیں اس کا. تو بیک وقت جو ہے ان الفاظ میں ڈانٹ دیا اور شاباش دیا. اب آئیے قرآن کی نہایت ہی منفرد سورت سورہ یوسف، اب بارہ رکوعوں پر مشتمل ہے، بارہ میں سے گیارہ رکوعوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ انداز ہے قصص النبیین کا انداز، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ذاتی محاسن کا بیان. اور اس میں یعنی ابھی تک ہم نے سات رسولوں کا قصہ پچھلی سورت میں پڑھا، اب یہاں پر اس پوری سورت میں ایک ہی رسول کا ذکر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، اور اسے قرآن نے احسن القصص قرار دیا، بہترین قصہ. اس کی وجوہات بھی ہیں جو ہم انشاءاللہ سمجھیں گے. اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعارف ہو جائے، تو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ابھی ذکر آیا تھا پیچھے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور فرشتوں نے انہیں بشارت دی تھی حضرت سارہ علیہ السلام سے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی، اور ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی، جو کہ پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. یعقوب علیہ السلام کے 10 بڑے بیٹے تھے مختلف بیویوں سے، اور پھر 2 بیٹے جو ہے وہ ایک ہی بیوی سے تھے جو نسبتاً چھوٹے بیٹے تھے، ان میں سے ایک تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے تھے بنیامین. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نہایت باادب، اعلیٰ سیرت و کردار کے، نہایت ذہین تھے، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو شدید محبت تھی اپنے بیٹے سے، اور جو باقی بڑے 10 بیٹے تھے وہ اسے محسوس کرتے تھے کہ ہمارے والد کو زیادہ محبت ہے یوسف علیہ السلام سے اور بنیامین سے. چنانچہ یہ جو پورا قصہ ہے یہ بھائیوں کے حسد کا اس میں ذکر ہے، اور کس طرح انہوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی، انہیں کنویں میں پھینکا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے برا کام کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی سے ہی خیر برآمد کر دیا، اور کنویں میں سے اٹھا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت تک پہنچا دیا. اور اصل میں پس منظر میں واقعہ ہے، اور یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہودیوں نے چند سوالات جو ہے وہ مشرقین مکہ کے ذریعے آپ سے پوچھوائے، एक सवाल था कि रूह किसे कहते हैं, उसका जवाब हम पढ़ेंगे सूरह बनी इसराइल में। इसी तरह सवाल था कि ये जो बनी इसराइल है ये मिस्र किस तरह है, क्योंकि बनी इसराइल रहने वाले थे इराक के, कनान के, और बनी और ये मिस्र में, मिस्र बहुत दूर है वहाँ से, तो मिस्र में किस तरह आ गए। इसके जवाब में पूरी की पूरी सूरत अल्लाह ताला ने फौरन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की, और इस सूरत को तिलावत करके आपने उनके सवाल का जवाब अता फरमा दिया। तो आइए अब हम मुताला करते हैं। अलबत्ता यहाँ ये चंद बातें समझ लीजिए। पहली बात ये कि ये जो सूरत है पूरी और इसमें 11 रुकों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा आ रहा है, वो 15 अहवाल में मुनक़सिम है। यानी या तो जिस तरह आप देखते हैं कि कोई वाक़या बयान किया जा रहा हो तो उसमें मंजर बदलता है बार बार, पहले एक मंजर है, फिर वो बदला, दूसरा मंजर आ गया, वो बदला, तीसरा मंजर आ गया, तो इस तरह आप देखेंगे 15 जो है इस तरह अहवाल बयान हो रहे हैं इस वाक़े में। तो पहला हाल जो है वो इब्तदाई 4 आयत से 6 आयत तक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का हाल, बचपन में उन्होंने ख्वाब देखा, यहाँ से किस्से का आगाज़ होता है। फिर दूसरा हाल है भाइयों के हसद का हाल, फिर तीसरा आएगा काफ़िले वालों के सलूक का हाल, फिर चौथा आएगा अजीज़ मिस्र के सलूक का हाल, फिर पाँचवा आएगा जुलैखा के सलूक का हाल, फिर छठा आएगा शहर की औरतों का के सलूक का हाल, फिर सातवां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जेल की ज़िंदगी का हाल, फिर आठवां बादशाह मिस्र के ख्वाब का हाल, फिर इसी तरह नवा बादशाह मिस्र से यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात का हाल, फिर नवा फिर दसवां के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का राशन लेने के लिए उनके पास आने का हाल, फिर ग्यारहवां बिन यामीन को यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने पास रोकने का हाल, और तेरहवां भाइयों का खैरात मांगने आने का हाल, और चौदहवां हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मौजे का हाल, और आखिर में फिर बनी इसराइल के मिस्र आने का हाल, जो सवाल किया था उसी पर, उसके जवाब पर फिर जो इस सूरत को ख़त्म किया गया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ास बात यह कि दिलचस्प सूरत है, और बाज़ दफ़ा इसकी दिलचस्पी से फ़ायदा ये होता है कि आदमी जो है इसमें मौका देता है ज़्यादा वक्त लगाने का। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इब्तिदा में सदाकत कुरान का ज़िक्र है। अलिफ लाम रा, हरूफ मुक़त्तियात जिनके असल माने अल्लाह ही जानते हैं। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, फरमाया ये आयतें एक वाज़ह किताब की। इन्ना अनज़लनाहु कुरानन अरबिया, बेशक हमने नाजिल किया है कुरान अरबी, और ये अरबी ज़बान में अल्लाह ने क्यों नाजिल फरमाया? लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ सको। देखिए ये ज़बान कुरान कहता है, जितने इंसान ज़बानें बोलते हैं ये अल्लाह ने सिखाई, और आप देखें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ज़बानें होती हैं। अब हम उर्दू बोलने वाले हैं, जब हम उर्दू से किसी और ज़बान को सीखते हैं तो पता चलता है कितनी दुश्वारी होती है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जब उस माहौल में रह रहा होता है, वो बग़ैर ग्रामर के और बग़ैर मिसालों के ज़बान सीख लेता है। तो अल्लाह ताला ने उन ज़बानों को भी अपने आप से मंसूब किया है कि ये अल्लाह की सिखाई हुई ज़बान है। और इसमें याद रखिए कि सारी ज़बानें ही अल्लाह की सिखाई हुई हैं, लेकिन इन ज़बानों में से फिर अरबी को मुंतखब करना और उस ज़बान में अपना आखिरी और मुकम्मल कलाम नाजिल करना, इसकी फिर ख़ास बात। असल में ये ज़बान बड़ी वसअत रखती है, इसमें बड़े माने हैं, एक एक लफ्ज़ को बयान करने के लिए कई अल्फाज मौजूद हैं, फिर उनमें से एक लफ्ज़ अल्लाह ने चूज़ किया। तो इस अल्लाह ताला हमें शौक़ अता फरमाए कि हम अरबी ज़बान सीखें, और ताकि हम कुरान को उसी अरबी में समझने के काबिल हो सकें। देखिए अल्लामा इकबाल का कोई ऐसा शेर जो हमें हिला कर रख देता है, जब हम उस शेर का अरबी यानी उर्दू से अंग्रेज़ी तर्जमा करते हैं उसमें से दम ही निकल जाता। तो इसी तरह अल्लाह ताला के ये अल्फाज हैं, ये इंसान को झंझोड़ देते हैं, हिला कर रख देते हैं, लेकिन जब हम उनका अरबी से उर्दू में तर्जमा करते हैं तो वो ज़ोर बाकी नहीं रहता। तो ये तो उसी वक्त आदमी उस ज़ोर को महसूस करता है जब वो अरबी को अरबी में ही समझ रहा। तो अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अब आप देखें कि हमने अंग्रेज़ी भी तो सीखी है, अंग्रेज़ी जब हम पढ़ रहे होते हैं तो बार बार डिक्शनरी नहीं देख रहे होते, इतनी अंग्रेज़ी सीखते हैं कि माने समझ आए, फिर आदमी को पता चलता है कि ये कलाम का ज़ोर क्या है और इसकी सिफात क्या है और ये किस पाए का कलाम। तो कम से कम इतनी अरबी तो हमें आए कि हम कुरान का एक सरसरी तर्जुमा समझ सकें। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अंजुमन खुदामुल कुरान की तरफ से कई कोर्सेस जो है वो मुनक्किद किए गए हैं। आप यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ भी है, उसमें मैं आपको दावत दूँगा एक साल कोर्स की तरफ, हम वहाँ आएँ। कम से कम 9-10 महीने का ये कोर्स है और मुख्तसर वक्त होता है, और इसमें कोशिश की जाती है कि आदमी में इतनी सलाहियत पैदा हो जाए कि वो सरसरी कुरान का तर्जुमा समझने लगे। تو بہرحال یہاں کہا جا رہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. اسی طرح ایوننگ کورسز بھی ہیں, جو لوگ صبح کا وقت نہیں نکال سکتے تو اسٹال پر جا کر معلومات لے سکتے ہیں کہ عربی زبان سیکھنے کے لیے. اور ہم یہ بھی بات کہتے ہیں کہ عربی سیکھ کر بھی کیا حاصل ہوگا, قرآن کا ترجمہ. تو اس کورس کے درمیان ایسے ٹاپکس بھی رکھے گئے, ایسے مضامین ہیں جس میں اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے وہ سمجھا دیا جاتا ہے, تو لب لباب انسان کی سمجھ میں آ جاتا ہے, اس کی زندگی کی سمت کی ڈائریکشن مناسب ہو جاتی ہے, صحیح یعنی صراط مستقیم کی طرف گامزن ہو جاتا ہے انسان. پھر اللہ توفیق دے تو آگے بڑھتا رہے. اور جتنا علم حاصل ہوتا رہتا ہے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کچھ سیکھا ہی نہیں. یعنی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ کہف, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں کشتی میں سوار ہو گئے, اور کشتی میں بیٹھے تھے کہ مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک چڑیا آ کر بیٹھی اور اس نے سمندر سے اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی لیا, تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام جتنا اس چڑیا نے سمندر سے پانی لیا میرا آپ کا علم اور تمام مخلوقات کا علم اتنا بھی نہیں ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں. تو اللہ کا علم تو سمندر سے بھی کیا ہوگا, اس کی کوئی انتہا ہی نہیں, اور ہمارا علم جو ہے وہ اس چڑیا کی چونچ میں لگے ہوئے پانی سے بھی کم ہے تمام مخلوقات کا علم. تو بہرحال اللہ ہمیں شوق عطا فرمائے. علامہ اقبال تو کہتے ہیں کہ تیرے ضمیر پر وہ چلیں انشاءاللہ کسی اور وقت سنائیں گے. تو آگے فرمایا نحنو نقص علیک احسن القصص, اور ہم بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہترین قصہ. اسے بہترین قصہ کیوں کہا گیا, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس قصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل کی پیشن گوئی کی گئی, اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت مشابہ رہی ہے. چنانچہ علماء نے کچھ اس کا ذکر فرمایا, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے سچا خواب دیکھا, اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کے اعلان سے پہلے سچے خواب جو ہے وہ آپ دیکھا کرتے تھے, اور آپ خواب دیکھتے تھے فلاں قافلہ ہے جو اتنے دن بعد مکہ پہنچ جائے گا, ایسے ہی ہو جاتا تھا. تو اس قصے کا بھی آغاز سچے خواب سے ہو رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز بھی سچے خوابوں سے ہو. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے حسد کیا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بھائیوں یعنی قریش مکہ نے حسد کیا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے قتل کرنے کی سازش کی, اور آپ کے بھائی یعنی یہ قریشی جو تھے انہوں نے دار الندوہ میں آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی. پھر آپ کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ہے انہیں کنویں میں ڈال دیا, اور حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنویں میں رہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک غار سور میں رہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ہجرت کی, یعنی کنعان سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی, آپ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے. اسی طرح پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک نہایت تہذیب یافتہ علاقے مصر میں پہنچا دیا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے جو ہے بادشاہ بن گئے. ہم دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جو وزارتیں ان کے پاس آ کے جیسے ہم کہتے ہیں وزیر اعلیٰ, وہ مقام حضرت یوسف علیہ السلام کو مل گیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں نہایت بلند مقام مل گیا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک وقت وہ آیا کہ ان کے بھائی سر جھکا کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی فتح مکہ کے موقع پر وہ وقت آیا کہ یہ قریش جو ہے وہ آپ کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوئے تھے اور اپنے جرائم کا اقرار کر رہے تھے. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, انہوں نے فرمایا لا تصریب علیکم الیوم, جاؤ تم پر آج کوئی ذمہ داری نہیں ہے, تم پر کوئی الزام نہیں ہے, اللہ تم پر رحم فرمائے. اور یہی الفاظ ادا کیے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر, اور آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ آج تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. اب وہ اہل مکہ میں بڑے بڑے جرائم کرنے والے لوگ موجود تھے جنہوں نے آپ کے خاندان کے قریب ترین لوگوں کو قتل کیا تھا اور آپ کو اذیتیں پہنچائی تھیں, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے رحم کی امید ہے, آپ رحیم ہیں اور رحیم باپ کے بیٹے. تو آپ نے کہا میں آج تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, لا تصریب علیکم الیوم, جاؤ تم پر آج کوئی الزام نہیں ہے, تو عام معافی کا آپ نے اعلان کیا. تو اس حوالے سے اس واقعے کو احسن القصص کہا گیا, کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا آپ کی زندگی سے مشابہ ہے یہ پورا واقعہ. اور فرمایا بما اوحینا الیک ھذا القرآن, اور اس وجہ سے کہ ہم نے وہی فرمایا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ قرآن. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ اور اگرچہ آپ اس سے پہلے تھے لَمِنَ الْغَافِلِينَ نہ جاننے والوں میں سے. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کنعان سے مصر کیسے پہنچے, جس طرح بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں تھا, لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا وحی کے ذریعے جب ہم نے یہ قصہ آپ کو سنایا. تو جو ہے امیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ذکر. اب آئیے آگے سے اب قصے کا آغاز ہو رہا ہے اور پہلا حال بیان ہو رہا ہے, یعنی یوسف علیہ السلام کے خواب کا حال. اس قالا یوسف لی ابی اور جب کہ کہا تھا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یا ابتی انی رائت اے ابا جان بے شک میں نے دیکھا ہے خواب احد عشر کوکبوں والشمس والقمر میں دیکھتا ہوں 11 ستاروں کو اور ایک سورج اور ایک چاند کو. آگے جا کر جب یہ قصے کا اختتام ہوگا وہاں جا کے اس خواب کی تعبیر ہوگی. 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں, سورج سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے, اور چاند سے مراد والدہ محترمہ ہے. ان کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا لیکن یہ خالہ تھیں جن سے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے نکاح کیا تھا. تو رائی تو ہم لی ساجدین انہوں نے کہا ابا جی میں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. بڑا ہی عمدہ خواب تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا. اب تدبیر بتا رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. قال یا بنیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے لا تخصص رؤیاک علی اخوتک مت بیان کرنا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے. جانتے تھے کہ بھائی حاسد ہیں حسد کر رہے ہیں, اگر یہ خواب بیان کر دیا تو اور جلیں گے کہ یہ تو بہت بڑی بشارت ہے اس خواب میں. تو اور ساتھ ہی کہا فَيَكِيدُوا لَكَ قَيْدًا ورنہ وہ تدبیر کریں گے تمہارے خلاف بری تدبیر. اور ساتھ ہی الزام کس پر رکھا جو اصل دشمن ہے انسانوں کا, کہنے لگے اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ اور یقیناً شیطان تو ہے انسانوں کا کھلا دشمن. یعنی کہا یہ تمہارے بڑے بھائی تمہارے دشمن ہیں, بلکہ حقیقت یہی ہے انسانوں کے دلوں میں بھی دشمنی کون ڈالتا ہے, وہ شیطان ڈالتا ہے وسوسے ڈال کے. تو حقیقی دشمن کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کا اصل دشمن جو ہے وہ شیطان ہے. آگے پھر اب خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اور کہنے لگے اسی طرح برگزیدہ فرمائے گا تمہیں تمہارا رب. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور اللہ تمہیں سکھائے گا خوابوں کی تعبیر کرنا. حضرت مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ وہ اس کی تفسیر کرتے تھے کہ اللہ تمہیں سکھائے گا باتوں کی تہ تک پہنچنا, باتوں کے نتائج تک پہنچنا. اس کے لیے اللہ نے پھر تدبیر فرمائی کہ ایک گاؤں دیہات سے اٹھا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو نہایت متمدن اور اپنے دور کا نہایت مہذب ملک وہاں پر پہنچا دیا, اور کس کے یہاں پہنچا دیا جو ہے وہ عزیز مصر کے یہاں, جو بڑا وزیر تھا جس کے یہاں وزیروں کا بڑے بڑے ذہین عقل مند لوگوں کا آنا جانا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں خوابوں کی تعبیر یا باتوں کی تہ تک پہنچنے کی تدبیر سکھائی. اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور اللہ مکمل فرمائے گا تم پر اپنی نعمت. یہ کون سی نعمت ہے؟ نعمت نبوت. اور فرمایا وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان پر کما اتمہا جیسا کہ اس اللہ نے پورا کیا تھا اسے علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی تمہارے باپ داداؤں کو ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کو. اپنا ذکر نہیں کیا, کثرت نفسی سے کام لیا, ورنہ نبی تو وہ بھی تھے اور اللہ کی یہ نعمت انہیں بھی حاصل ہوئی تھی. اب ان کے بعد نبی کون بنے گا؟ اس خواب سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ میرے 12 بیٹوں میں سے یہ بیٹا ہے جو اب نبی بننے والا ہے. تو ساتھ ہی جو ہے انہوں نے کہا ان ربک علیم حکیم بے شک میرا رب سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. اب آگے دوسرا حال بیان ہو رہا ہے بھائیوں کے حسد کا حال, اور آیات 7 سے 18 تک. اب کسی طرح وہ خواب کی اطلاع بھائیوں کو بھی ہو گئی, انہوں نے کہا لو جی ابھی تک تو ویسے ہی بہت محبت کرتے تھے والد صاحب, اب تو یہ ایسا خواب دیکھ لیا اس نے. چنانچہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کے قصے میں یقیناً نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے. سوال کون کر رہے تھے؟ یہودی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس پورے واقعے میں ان یہودیوں کے لیے نشانیاں. نشانیاں کیا ہیں؟ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جس طرح یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے حسد کیا تھا، اسی طرح آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تم حسد کر رہے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار وہی ہے جو کردار یوسف علیہ السلام کا تھا، یعقوب علیہ السلام کا تھا، اسحاق علیہ السلام کا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور تمہارا کردار وہ ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تھا، حسد کرنا، برائیاں کرنا، سازشیں کرنا۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بتایا جا رہا ہے، ایک نشانی یہ بھی تھی کہ دیکھو حقیقی دین کون سا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا، اسحاق علیہ السلام کا دین کیا تھا، تمہارے جد امجد یعقوب علیہ السلام کا دین کیا تھا، یوسف علیہ السلام کس دین پر تھے، یہ سب انبیاء اسی دین پر تھے جس کی دعوت آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، تو حقیقی دین وہی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری نشانیاں جو ہیں وہ یہودیوں کے لیے اس قصے میں تھیں۔ اب بھائیوں کا آپس میں مشورے کا ذکر آ رہا ہے، وَإِذْ قَالُوا، جبکہ انہوں نے آپس میں بات کی، لَا يُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا، وہ دس بڑے بھائی کہنے لگے کہ یہ یوسف اور اس کا حقیقی بھائی یعنی بنیامین وہ زیادہ محبوب ہے ہمارے مقابلے میں ہمارے والد صاحب کو، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ہم سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، ہم کڑیل جوان ہیں، ہم ان کے دست و بازو ہیں، لیکن یہ تو عجیب بات ہے، ہمارے والد صاحب کو یہ چھوٹے دو بچے زیادہ عزیز ہیں۔ اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور کہنے لگے بے شک ہمارے والد تو سری بھول کے اندر ہیں۔ پھر آپس میں انہوں نے پلاننگ کی، کہنے لگے اُقْتُلُوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو، اور کیوں، ساتھ ہی انہوں نے کہا اوت رہو، یا پھر اسے پھینک آؤ ارضا، دور کی زمین میں، اور اس کی وجہ کیا ہے، یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ خالی ہو جائے تمہارے والد کی توجہ تمہارے لیے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور پھر اس کے بعد تم ہو جاؤ پسندیدہ لوگ، ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے، دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد تم ہو جانا نیک، یعنی ابھی تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا دور کہیں پھینکا، اس کے بعد نیک بن جانا، توبہ کر لینا۔ تو اصل میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکمت کے موتی ہیں جو اس پورے واقعے میں بیان ہو رہے ہیں، اور میں استاد بلکہ ہم میں سے اکثر جو مدرسین ہیں ان کے استاد جو انجینئر نوید احمد صاحب کا ایک کتابچہ یہاں موجود ہے کہ سورہ یوسف میں علم و حکمت کے موتی، تقریباً 200 علم و حکمت کے نقطے ہیں جو اس صورت میں انہوں نے تلاش کیے ہیں۔ تو بہرحال اور مفسرین بھی یہ نقطے بیان کرتے ہیں، وہ بھی ایڈ کر لیے کچھ، انہوں نے بھی جو ہے اس میں اضافہ کیا، اور یہ تو حدیث موجود ہے جامع ترمذی کی کہ علماء کبھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہیں ہوں گے، اور علم و حکمت کے موتی کبھی اس کتاب میں کم نہیں ہوں گے، جو بھی غور و فکر کرے گا کوئی نہ کوئی حکمت کی اور دانائی کی بات اس میں پالے گا۔ چنانچہ یہاں بات یہ بیان ہوتی ہے کہ الٹی پٹی شیطان پڑھاتا ہے، شیطان نے ان بھائیوں کو پٹی یہ پڑھائی کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا دور پھینکاؤ، تاکہ تمہارے والد کی توجہ یوسف سے ہٹ کر تم پر ہو جائے، حالانکہ جو بیٹا غائب ہو جائے اس پر توجہ اور ہو جاتی ہے والد صاحب کی، جیسا کہ پھر ہوا، اور الٹی پٹی یہ پڑھا رہا ہے کہ پہلے گناہ کر لو، قتل کر لو، بعد میں توبہ کر لینا۔ تو جناب یہ موجود ہے کتاب کیا، علم و حکمت کے موتی سورہ یوسف کی روشنی میں۔ آگے پھر بڑے بھائی کا ذکر آ رہا ہے، سارے بھائیوں نے طے کیا اب قتل ہی کر دو یا دور پھینکاؤ، تو اس پر یہودہ نام بیان کیا جائے ہے، مفسرین نے بعض لوگ نام لیتے ہیں یہوا، واو سے یہوا یا یہودہ، فرمایا قال قائل منہم، تب کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، یعنی بڑا بھائی جو تھا اس نے کہا، لا تقتلوا یوسف، مت قتل کرو یوسف کو، والقوه فی غیابۃ الجب، بلکہ اسے پھینک آؤ اندھے کنویں میں، غیابہ ایسے گہرے کنویں کو کہتے ہیں جس میں ہر چیز غائب ہو جائے، جو کنواں گہرا ہوتا ہے آپ جب جھانکتے ہیں تو اندر تاریکی ہوتی ہے، کنویں کے اندر جو چیز ہے وہ نظر نہیں آتی، تو اور جب ایسے کنویں کو کہتے ہیں جس کی من نہ بنی ہوئی ہو، یعنی اس کے گرد چار دیواری نہیں ہوتی، اور جنگل میں وہ قدرتی کنواں ہوتا ہے، جیسے ہی آدمی جاتا ہے تو اگر اسے پتہ نہ ہو، احتیاط نہ کرے تو آدمی اندر گر سکتا ہے، اس کی کوئی چار دیواری نہیں بنائی گئی ہوتی۔ تو اس بڑے بھائی نے کہا کہ بھئی قتل نہ کرو، اور جو ہے بس ایسا کرو کسی اندھے کنویں میں پھینکا نہ، کسی گہرے کنویں میں، یلتقطہ بعض السیارہ، پھر اٹھا لے جائے گا اسے کوئی نہ کوئی قافلے والا، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے ارادہ ہی کر لیا کچھ کرنے کا۔ آگے اب تمہید مطالبہ ہے، بھائیوں نے کہا یہ تو چھوٹے دونوں بھائیوں کو والد صاحب اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں، اب کس طرح یوسف کو والد صاحب سے لیا جائے، اب اس کے لیے پہلے انہوں نے تمہید باندھی، اور کہنے لگے قالو یا ابانا مالک, کہنے لگے کہ ابا جان آپ کو کیا وجہ ہے, لا تامنا علی یوسف, کیا آپ اعتبار نہیں کرتے ہمارا یوسف کے بارے میں, وانا لہ لناصحون, اور بے شک ہم تو اس کے بہت خیر خواہ ہیں, بڑی خیر خواہی کرنا چاہ رہے تھے. تو والد صاحب سے آ کے کہا ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں, آپ کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی بھیج دیا کریں, کھیلے کودے گا, جنگل میں جائے گا, کچھ مناظر دیکھے گا, وہاں کے درختوں سے میوے کھائے گا, کچھ خوش ہو کر آئے گا, آپ تو ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتے, ویسے ہمارے ساتھ بھیجتے ہی نہیں ہیں. تو اب آگے مطالبہ آ گیا, کہنے لگے ارسل ہو مہانا غدن, بس ابا جی بھیج دیجئے اسے ہمارے ساتھ کل, یرتا و یلب, وہ ہمارے ساتھ کھائے پیے گا, جنگل میں کھیلے کودے گا, و انا لہ لحافظون, اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے مطالبے کو رد کر دیا دو وجوہات کی وجہ سے. کالا انی لا یحزننی ان تذهبوا بی, پہلی وجہ بیان کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ بے شک اگر تم اسے لے جاؤ گے تو اس کا دور ہونا مجھے غمزدہ کر دے گا, تو یہ پہلی وجہ ہے کہ میں نہیں بھیج سکتا اسے. اور دوسری بات انہوں نے کہی وا خاف یاکلہ الذئب, اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے کھانا جائے بھیڑیا. اب یہ ان کی عمر کیا تھی, اس پر اختلاف جو ہے مفسرین کا, ایک رائے یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تھی 7 سال, چھوٹے سے تھے, اور کیونکہ اور ایک رائے یہ کہ 17 سال عمر تھی, جو باقی جب قصہ آتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ 17 سال ہی عمر ہونی چاہیے, کیونکہ جو ہے چند دن 3 دن رہے تھے کنویں میں, اور پھر چند سال 2 سے 3 سال رہے تھے عزیز مصر کے یہاں جہاں زلیخا نے انہیں گناہ کی دعوت دی تھی. تو 7 سال کا بچہ 2-3 سال میں تو 10 سال ہی کا پہنچے گا, اس لیے اکثر مفسرین کہتے ہیں 17 سال عمر ہوگی, اور جب عزیز مصر کے گھر میں رہے 2-3 سال تو 18-19-20 سال کے قریب ہو گئے ہوں گے. تو بہرحال دونوں رائے موجود ہیں. تو والد صاحب نے یعنی یہ کہا کہ وا اخاف ان یاکلہ الذئب, اور میں ڈرتا ہوں اس سے کہ کھا جائے گا یوسف کو بھیڑیا, وانتم عنہ غافلون, جبکہ تم اس سے غافل ہو گئے. اب پہلی بات کا تو کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے کہ یوسف کو لے جانے سے میں غمزدہ ہوں گا, دوسری بات پکڑ لی بچوں نے, اور اس کا جو ہے انہوں نے ایک جواب دیا قالوا لئن اکلہ الذئب, وہ بھائی کہنے لگے کہ اگر یوسف کو کھا جائے بھیڑیا, ونحن عصبۃ, جبکہ ہم ایک طاقتور گروہ ہیں, انا اذا لخاسرون, تو ہم تو پھر کسی کام کے ہی نہیں ہیں, پھر تو ہم بڑے ہی نکمے ہیں خسارے میں کہ ہم اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت نہ کر سکیں. گویا اس خوف کا تو انہوں نے مداوع کر دیا کہ آپ ڈرے نہیں, ہم اس کی حفاظت کریں گے اور کوئی بھیڑیا اسے نہیں کھا سکتا. فلما ذهبوا بھی, اب لگتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام مطمئن ہو گیا, انہوں نے بھیج دیا یوسف علیہ السلام کو ان بھائیوں کے ساتھ. پھر جب وہ اس کو لے کر گئے, وہ اجماؤ, اور وہ سب کے سب پھر جمع ہو گئے اس بات پر, ایجعلوا فی غیابت الجب, کہ وہ ڈال دیں انہیں اندھے کنویں میں, واؤحینا الی, اور گویا انہوں نے ڈال ہی دیا بھائی کو, پھینکا ہے جنگل میں کنویں میں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً جو ہے 3 دن کے فاصلے پر جو ہے جا کر انہیں ڈالا, یعنی 3 منزلیں, بعض مفسرین نے اس سے مراد لیا 9 میل دور گھر سے جو ہے وہ پھینکا ہے جنگل میں. اور اب آپ امیجن کریں کہ چھوٹا بچہ ہے, وہ بھی اندھے کنویں میں, اور جنگل میں, جنگل بیابان ہے اور سنسان ہے اور کوئی جو ہے وہ قریب نہیں ہے, تو کیا کیفیت ہوگی یوسف علیہ السلام کی. واؤحینا الیہ, اور ہم نے وحی کی ان کی طرف, البتہ یہ وحی ہے جو القائے نفس کہلاتی ہے, جس طرح کی وحی ام موسیٰ علیہ السلام کو کی گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوقچی میں رکھ کے دریا میں بہا دیں, تو اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی, لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا, کہ تم ضرور بتاؤ گے انہیں ان کے اس کام کے بارے میں, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, جبکہ وہ جانتے نہ ہوں گے, وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, اب جو ہے ان کا مکر فعلی کا ذکر آ رہا ہے, اب دن تو انہوں نے گزارا وہیں پر اور رات کے اندھیرے میں تاکہ چہرے کے تاثرات صحیح طرح نہ دیکھ سکیں والد صاحب, اب روتے ہوئے آ گئے رات کے وقت والد صاحب کے پاس. اس لیے جو ہے امام احمد کہتے ہیں کہ اکثر رونے والے جو ہے وہ مکار ہوتے ہیں, اس لیے کسی کے رونے چیخنے میں جو ہے وہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے ان سے. قالوا یا ابانا, اور اب مکر فعلی کے بعد مکر قولی کا ذکر آ رہا ہے, اور کہنے لگے ابا جان, انا ذهبنا نستبق, اور ہم تو آپس میں مسابقت کرنے لگے, دوڑ لگانے لگے, وترکنا یوسفا عند متاعنا, اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو اپنے سامان کے پاس, فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بس کھا گیا اسے بھیڑیا۔ جو اندیشہ والد صاحب نے کیا تھا انہوں نے کہا یہی بہانہ اچھا ہے، جا کے والد صاحب سے کہہ دو کہ آپ نے جو اندیشہ کیا تھا وہی ہو گیا، ہم کھیل میں مگن ہو گئے اور پیچھے بھیڑیے نے کھا لیا جو ہے وہ یوسف کو۔ اور ساتھ ہی کہنے لگے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور آپ تو ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، خواہ ہم کتنے ہی سچے ہوں، اس لیے ہم ایک ایویڈنس لے آئے۔ اب مکر فعلی نمبر دو، اپنی چلاکی جو انہوں نے دکھائی، کہنے لگے وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اب وہ لگا لائے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹا خون۔ مفسرین نے لکھا ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا، اس کا خون کرتے پر لگایا، اب وہ کرتا لے کر ایویڈنس کے طور پر آ گئے کہ یوسف تو مارے گئے، کرتا بچ گیا وہ ہم لے آئے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذہانت کا ذکر آ رہا ہے، ان کی فراست۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ بنا لی ہے تمہارے جیوں نے ایک بات اپنی طرف سے، یہ تو حقیقت نہیں ہے، بھیڑیا تو درندہ ہوتا ہے، کرتا بالکل صحیح سالم ہے، صرف خون لگا ہوا ہے، تو کیا پہلے بھیڑیے نے کرتا اتار کے ایک طرف رکھا اور پھر کھایا یوسف علیہ السلام کو؟ بھائی کرتا، اگر یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھاتا تو کرتے کی تو چتھڑیاں اڑ جاتی، اور پھٹا ہوا تم کرتا لے کر آتے، کرتا بالکل صحیح ہے، اس کے اوپر خون لگا کر لے آئے، سمجھ گئے یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں کی مکاری ہے، انہوں نے مکاری کی ہے۔ لیکن ساتھ ہی کہا فصبر جمیل، بس اب صبر ہے بہت اچھا، اور بہت اچھا صبر کیا ہے جس میں لوگوں کے سامنے رونا پیٹنا نہ ہو، اللہ سے شکوا شکایت نہ ہو۔ ہاں رنج اور غم تو جو ہے وہ نیچرل چیز ہیں، تو آنکھوں سے آنسو بہ جانا، دل میں غم ہو جانا، اس کی ممانعت نہیں، زبان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں انتقال ہوا، تو وہ دم توڑ لیں اور چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ گود میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جاں کنی کی کیفیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم تیرے غم میں آنکھیں آنسو بہاری ہے اور دل مغموم ہے، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ تو زبان سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا اور میرا ہی گھر ملا تھا، میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ مصیبت آ گئی، اور میرے بچے کا کیا قصور تھا جو اسے لے لیا، نہیں، یہ باتیں خلاف صبر ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو شروع ہی کا ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے سب کو، بھئی شروع میں جب غم کی خبر سنی ہے اس وقت زبان کا صحیح استعمال کرنا، اس وقت یہ شکوہ شکایت اللہ سے نہیں کرنا، لوگوں کے سامنے اپنا غم جو ہے کہہ کے نہیں رونا، بلکہ جو بھی غم ہے شکوہ وہ اللہ ہی کے سامنے اپنا دکھ رکھنا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اب تو صبر ہی ہے، اور صبر بھی کیسا، بہت اچھا صبر، واللہ المستعان، اور اللہ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں، علامہ تصفون، اس پر جو تم بیان کر رہے ہو، صاف پتہ چل رہا ہے کہ تم نے کوئی مکاری کی ہے، تم نے کوئی سازش کی ہے، لیکن اب صبر ہی ہے جو میں کروں گا۔ آگے پھر تیسرا حال بیان ہو رہا ہے، قافلے والوں کے سلوک کا حال۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کنویں میں تو پھینکا ہے، لیکن جو بڑا بھائی تھا یہودا روز جاتا تھا اور کھانا لے کر اور جو ہے استعمال کی چیزیں، اور وہ کنواں بھی ایسا تھا کہ نیچے ایک چٹان تھی، تو اوپر سے جو ڈالا پانی میں، تو حضرت یوسف آ کر چٹان پر اوپر بیٹھ گیا، یعنی ایسا گہرا پانی نہیں تھا کہ جس میں ڈوب رہے ہوں، اور وہ کیا کرتا تھا، یہودا بھائی روزانہ آ کر کھانا اور پانی جو ہے اوپر سے دے جاتا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام استعمال کر لیتے تھے۔ تین دن وہ اس طرح اس کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام رہے، اور یہ بھائی جو ہے اوپر سے خبر گیری رکھتے رہے۔ اب آگے حسن تدبیر باری تعالیٰ آ رہی ہے، ایک تو بھائیوں نے سازش کی اور بھائی کو دور کرنے کے لیے کنویں میں پھینکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تدبیر فرمائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو چاہ سے جہ تک پہنچا دیا، چاہ کہتے کنویں کو، جہ کہتے بادشاہت کو، تو کنویں سے اللہ تعالیٰ کہاں لے گئے، بادشاہت مصر تک لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اور کس طرح، ایک قافلے کے ذریعے، وجاءت سیارہ، اور آیا ایک قافلہ، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، بس انہوں نے بھیجا پانی لانے والے کو، فَأَدْلَى دَلْوَاهُ، بس اس نے ڈالا اپنا ڈول، پہلے زمانے میں جو ہے وہ ایک بالٹی سی ہوتی تھی جس پہ رسی بندی بھی ہوتی تھی، بالٹی ڈالتے تھے کنویں کے اندر، اور وہ بالٹی پانی میں جاتی تھی، پھر اسے کھینچ لیتے تھے اوپر سے، پانی آ جاتا تھا اس طرح۔ تو اب یہ پانی لانے کے لیے انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا، اسے کنواں نظر آیا، اس نے جا کر بالٹی ڈالی کنویں کے اندر۔ قَالَ بُشْرَى هَٰذَا غُلَامٌ، اور جب اس نے کھینچا بالٹی کو تو یوسف علیہ السلام نکلا, انتہائی خوبصورت, اور وہ بھی بچہ, تو خوشی سے چلایا, کہنے لگا یہ تو غلام ہاتھ آ گیا. ویسے بھی غلام ایک چھوٹی عمر کے بچے کو بھی کہتے ہیں عربی میں. تو دونوں معنی ہیں یہاں, ایک تو یہ کہ ہم اسے غلام بنا لیں گے, بیچیں گے, گویا مال تجارت مل گیا, اور دوسرا یہ کہ ایک چھوٹا بچہ ہاتھ آ گیا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ, اور انہوں نے چھپا لیا یوسف علیہ السلام کو مال تجارت بنا کر. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ, اللہ خوب جانتا تھا جو کچھ ہو کر رہے تھے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ, اور انہوں نے بیچ ڈالا یوسف علیہ السلام کو تھوڑی سی قیمت. اب یہاں مفسرین ایک رائے یہ کہ یہ عزیز مصر کا ذکر ہے, لیکن یہ اتنا درست محسوس نہیں ہوتا, کیونکہ عزیز مصر نے تو بہت بڑی قیمت پہ خریدا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو. تو دوسری رائے مفسرین کی یہ کہ بھائیوں نے بھیج دیا, روزانہ جاتے تھے خبر گیری کے لیے, اب انہیں پتہ چل گیا قافلہ آیا ہوا ہے, کنویں میں جھانکا ہوگا یوسف علیہ السلام نہیں ہے, تو پہنچ گیا قافلے والوں کے پاس, کہا کہ بھائی کہاں ہے ہمارا غلام, تم نے لے لیا ہے کنویں سے. انہوں نے کہا ہے ہمارے پاس, کتنے کا بیچو گے؟ تو انہوں نے محض 20 درہم میں بھائی کو بھیج دیا. اکثر مفسرین جو ہے یہ رائے دیتے ہیں, کیونکہ آگے ذکر آ رہا ہے دراہما معدودہ, گنتی کے چند درہموں کے بس, جو کم قیمت ہوتی تھی وہ گن کر دیتے تھے, اور بڑی قیمت تول کر دراہم جو دیے جاتے تھے. تو 20 درہم میں بھائی کو بھیج دیا. وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, اور وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بڑے زاہد تھے, یعنی کم پر گزارا کرنے والے تھے. تو بھائی جاتے تو بڑی قیمت مانگتے, لیکن انہوں نے کہا چلو چھٹکارا ہو یہ یہاں سے تو جائے, اور چلو تھوڑی قیمت جتنے بھی ہاتھ آئے وہ پکڑ لو. 20 درہم دیے ملے, اور اس کے عوض جو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بھیج دیا. بس جناب یہاں پر رکتے ہیں, 1:45 ہو گئے, تو انشاءاللہ باقی قصہ کل پھر شروع کریں گے. ویسے تو قصہ ایسا ہوتا ہے کہ دل چاہتا نہیں ہے کہ بغیر ختم کیے اٹھا جائے, لیکن ویکینڈ ہوتا تو پھر آپ کو بٹھا لیتے, ویکینڈ ہے نہیں. تو اب تیار رہیے, انشاءاللہ ہفتے کی رات کو پھر تھوڑا اضافی وقت آپ سے لیں گے. دعا فرما لیجئے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اے اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت. وجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ, اے اللہ اس قرآن کو بنا دیجئے ہمارا امام اور نور اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ. اللہم ذکرنا منہما نسینا, اے اللہ ہمیں یاد کرا دیجئے اس میں سے جو کچھ ہم بھلا بیٹھے. وعلمنا منہما جہلنا, اور ہمیں سکھا دیجئے اس میں سے جو کچھ ہم نہیں جانتے. ورزقنا تلاوتہ آنا اللیل وآنا النہار, اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے دن میں بھی اور رات میں بھی. وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین, اور اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجئے تمام جہانوں کے پروردگار. ایک بچے کا ابھی ذکر فرمایا ہمارے ساتھی نے, چھوٹا بچہ اور وہ ہاتھ سے گر گیا کسی بھائی کے, اور اس وقت جو ہے وینٹیلیٹر پر ہے, گھر والے بہت پریشان ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس بچے کو زندگی عطا فرمائے, صحت اور تندرستی عطا فرمائے, اور جو بھی لواحقین ہیں والدین ہیں ان کے غم کا مداوع اللہ تعالیٰ فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.